الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس سیریز کے پہلے حصے کا مطالعہ مکمل کیا. پانچ دروس کی تکمیل ہوئی پچھلے پروگرام میں. سورہ حامی میں سجدہ کی آیات 30-36 کا مطالعہ ہم نے پچھلے پروگرام میں مکمل کیا. آپ کے علم میں ہے کہ اس سیریز کو ہم نے چھ حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, تقسیم کیا ہے, اور ہر حصے میں قرآن حکیم کے کچھ منتخب مقامات کو شامل کیا گیا ہے دروس کے طور پر. آج سے ہم مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ پہلا حصہ وہ جامع اسباق پر مشتمل تھا جس میں سورۃ العصر میں آنے والی چاروں ہی شرائط کا ذکر آیا, ایمان, نیک عمل, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. اب جس دوسرے حصے کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا موضوع ایمان ہے. یعنی چار شرائط میں سے پہلی شرط ایمان سورۃ العصر میں ہم نے سمجھی. اب جو دوسرا حصہ اس سیریز کا ہے وہ ایمان ہی کے موضوع پر مشتمل ہوگا. جیسے کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے حصہ دوم درس اول حقیقت ایمان. ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ ہم انشاءاللہ اس دوسرے حصے میں ایمان کے موضوع پر گفتگو کریں گے. بعد میں چند منتخب مقامات کا جو مطالعہ پیش کیا جائے گا وہ ایمانیات ہی کے بیان پر مشتمل ہوگا. تاہم اس دوسرے حصے کا آج جو پہلا درس اول ہے وہ حقیقت ایمان پر مشتمل ہے. ایمان کے معنی کیا ہیں, ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کے درجات کیا ہیں, ایمان اور عمل کا تعلق کیا ہے, اور ایمان حقیقی جو دراصل مطلوب ہے, سچا پکا ایمان, وہ کیسے حاصل ہوتا ہے, یہ بہت سارے مباحث ہیں. ایمان کے تقاضے کیا ہیں, یہ بہت سارے مباحث ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حصہ دوم کا درس اول یعنی دوسرے حصے کا پہلا درس حقیقت ایمان کے موضوع پر. سب سے پہلے جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس ایمان کے تعلق سے آج تو ہم بات کر رہے ہیں حقیقت ایمان کے موضوع پر دوسرے حصے میں. تاہم ہر مرتبہ ہم آپ کو اس پورے حصے کے دروس کی ایک لسٹ پیش کرتے ہیں. آئیے اس لسٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ اسکرین پر بلنک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نمبر 6 لکھا ہوا حقیقت ایمان. آج دوسرے حصے کا پہلا درس ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, لیکن پوری سیریز کی بات کریں تو پچھلے پروگرام میں پانچ دروس مکمل ہوئے تھے, یوں آج چھٹا درس ہے پوری سیریز کے اعتبار سے. اس کے بعد اگلے دروس انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل, اساس کہتے ہیں بنیاد کو. تو قرآن جو حکمت اور دانائی اور فلسفہ عطا کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ ہمیں ملتی ہے سورۃ الفاتحہ میں, جو ہمارا اگلا درس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد عقل, فطرت اور ایمان, ایمان کے اجزاء, اس پر ہم بات کریں گے. یہ ہمارا آٹھواں درس ہوگا پوری سیریز کا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں. پھر نواں درس ہوگا پوری سیریز کے اعتبار سے نور ایمان کے اجزائے ترکیبی, نور فطرت اور نور وحی. تفصیل طلب بات ہے حقیقی ایمان, اس پر آج ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ. سورہ عصر میں بھی بات ہوئی اس کے دو اجزاء کیا ہیں, ان کو ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھیں گے سورہ نور کے پانچویں رکوع کی روشنی میں. پھر ہمارا دسواں درس ہوگا سیریز کا ایمان اور اس کے ثمرات اور مضمرات, یعنی ایمان اگر دل میں واقعتاً ہو تو کیا اعمال سامنے آتے ہیں, کیا صفات سامنے آتی ہیں, کیا نتائج سامنے آتے ہیں, ان پر بات ہوگی سورہ تغابن کی روشنی میں. اور گیارہواں درس ہوگا جو کہ دوسرے حصے کا آخری درس ہوگا اثبات آخرت کے لیے قرآن کا استدلال, یعنی آخرت یقینی ہے اس کے لیے کس طرح قرآن دلائل فراہم کرتا ہے اور اس کے حوالے سے قرآن کا طریقہ کار کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ سورۃ القیامہ کی روشنی میں. یہ وہ تمام دروس ہیں جن کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ دوسرے حصے میں. تاہم آج حقیقت ایمان پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. چلتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور حقیقت ایمان کی گفتگو کے تعلق سے پہلے تمہیدی نکات کو سمجھ لیتے ہیں. تمہیدی نکات ہر مرتبہ درس کی بنیادی باتیں ہوا کرتی ہیں جس سے درس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. چلتے ہیں سب سے پہلے لغوی مفہوم کی طرف. لغوی سے مراد لغت میں, یعنی ڈکشنری میں, انگلش میں کہا جائے گا لٹرل میننگ. تو ایمان کے لغوی مفہوم میں آئیے پہلی بات آمنا یؤمنو سے ایمانن, امن دینا. اب یہ کچھ گرامر کی بحث ہے اور اس سیریز میں ہم عربی گرامر کی بحث میں تو نہیں جانا چاہ رہے، تاہم یہ انداز ہوتا ہے کہ پہلے ماضی کا ایک صیغہ بیان ہوتا ہے، پھر مضارع کا ایک صیغہ بیان ہوتا ہے. ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں عربک میں، اور مضارع کا مطلب پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں معنی اس میں داخل ہوتے. خیر یہ انداز ہوتا ہے کسی لفظ پر لغوی بحث کرنے کا عربی اسلوب میں. پہلے معنی ہمارے سامنے اسکرین پر آ رہے، امن دینا، اسی سے لفظ بنتا ہے مؤمن. مؤمن کسے کہتے ہیں؟ امن دینے والا. تو حاصل کلام لغوی مفہوم پر اگر بات کریں تو امن کا مفہوم آ رہا ہے. امن دینا یہ بھی ایک مفہوم آتا ہے ایمان کے تعلق سے ہمارے سامنے، اور امن دینے والا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے، المؤمن امن دینے والا، اور ایک ہوتا ہے بندہ مؤمن امن دینے والا. یہ کیا مفہوم ہے؟ آئیے اس کو آگے مزید سمجھتے ہیں اور لغوی مفہوم کے بعد چلتے ہیں اصطلاحی مفہوم کی طرف. اصطلاحی مفہوم کونوٹیٹو میننگ کو کہا جاتا ہے، جب کوئی لفظ یا کوئی ٹرم شرعی طور پر استعمال ہوتی ہے، دینی پیراڈائم میں استعمال ہوتی ہے، دینی گفتگو میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ہم اصطلاحی مفہوم کہتے ہیں، کونوٹیٹو میننگ کہتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف. تصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والسلام، مفہوم اس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا. ٹیکنیکلی لیگلی سپیکنگ قانونی طور پر ایمان کی تعریف اصطلاحی طور پر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بتایا اس کو ماننا. ہر دور میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہر دور میں نبیوں کی باتوں پر یقین کرنے والے، تصدیق کرنے والے وہ اس دور کے اہل ایمان تھے. اب آخری رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ٹیکنیکلی مؤمن کون ہوگا، مسلمان کون ہوگا، لیگلی مسلم کسے کہا جائے گا؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کی اور باتوں کی تصدیق کرے. تو یہ پہلی بات تھی تمہیدی نکات میں. لغوی مفہوم امن دینا، امن دینے والا ہونا، اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا. ناظرین کرام، بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے بعد اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ایمان کس پر. آئیے بچپن میں پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی اور یاد کی ہوئی باتوں کو یاد کرتے ہیں. ایمان مجمل یاد آیا ہوگا، ہم نے بچپن میں کبھی پڑھا ہوگا، اور ایمان مفصل بھی پڑھا ہوگا. آئیے اس کو آج دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ایمان مجمل، کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں مجمل، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مجمل. صحیح لفظ ہے مجمل، سمرائزڈ سرسری طور پر اور خلاصے کے طور پر. تو ایمان مجمل سمرائزڈ بلیف، آئیے اس کو دہراتے ہیں. لکھا ہے آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ہے ایمان مجمل، میں ایمان لایا اللہ پر اس کے تمام ناموں اور صفات اور ذات کے ساتھ، اور میں نے اس اللہ کے تمام احکام کو قبول کیا، اور اقرار باللسان زبان سے اقرار کیا، وتصدیق بالقلب دل سے تصدیق کی. یاد آیا نا، اللہ پر ایمان، زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی تصدیق، اور یہ اللہ پر ایمان کا ذکر ہے ایمان مجمل میں. بنیادی عقیدہ عقیدہ توحیدی ہے، بقیہ ایمانیات اسی کی شاخیں یا برانچز ہیں. یہی وجہ ہے کہ سمرائزڈ بلیو یعنی ایمان مجمل کا جب ذکر آیا تو صرف اللہ پر ایمان کا بیان آ رہا ہے، مگر ہم نے ایک ایمان مفصل بھی یاد کیا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا، سنایا بھی تھا. آئیے اس کو بھی دہراتے ہیں. ایمان مفصل یعنی وہ بیان جس میں کچھ تفصیل آ رہی ہے ایمانیات کی، آرٹیکلز آف فیتھ کا کچھ تفصیلی بیان آ رہا ہے. آئیے اس کو دہراتے ہیں. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سات باتیں اس میں آ رہی ہیں، آئیے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بری وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر. یہ اللہ پر ایمان توحید، اس کا ذکر تھا ایمان مجمل میں. اب ان ایمانیات کو کھول دیا گیا، ایمانیات کی کچھ تفصیل آ گئی، آرٹیکلز آف فیتھ کو کچھ الیبوریٹ کر دیا گیا. یہ ہے ایمان مفصل، تفصیلاً سات ایمانیات کا بیان اس میں ہمارے سامنے آیا. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایمانیات ثلاثہ پر گفتگو کرتے ہیں. ایمانیات ثلاثہ، ثلاثہ کہتے تین کو، تو تین بنیادی ایمانیات پر اب ہم گفتگو کریں گے. ویسے ایمان مفصل میں سات کا ذکر تھا، اس کو بھی تھوڑا جوڑ دیں گے کہ اب ہم تین پر بات کیوں کر رہے ہیں. ایمانیات ثلاثہ کیا ہیں؟ توحید، پھر آخرت، اور اس کے بعد رسالت. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں ہمارے، اور قرآن حکیم میں جا بجا ان پر ذکر کیا گیا. اور قرآن حکیم کے موضوعات کو اگر ہم انالائز کرنا چاہیں، تجزیہ کرنا چاہیں، تو تین ہی موضوعات سامنے آتے ہیں توحید، آخرت اور رسالت کے حوالے سے. جو شریعت کا بیان ہے، احکامات کا بیان ہے، وہ بھی رسالت کے ذیل میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے. آئیے کچھ بنیادی نکات یا پوائنٹس اس حوالے سے سمجھتے ہیں. توحید کے بارے میں چند بنیادی باتیں جو ہمارے علم میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ پر ایمان کا ذکر یہ توحید کا بیان ہے. اللہ کی ذات وہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. دوسری بات، وسیع و عریض کائنات کی خالق اور اس کے ہر نظام کو چلانے والی اللہ ہی ہے، جو اس پوری کائنات، پوری اس یونیورس کا پیدا کرنے والا اور اس کے ہر ہر نظام کو چلانے والا ہے. تیسری بات توحید کے تعلق سے لکھی ہے، ذات، صفات اور اختیارات میں یکتا. یکتا بالکل یونیک. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شرک کے موضوع پر گفتگو کی تھی تو ذات پر بھی بات ہوئی تھی، صفات پر بھی بات ہوئی تھی، اور حقوق پر بھی بات ہوئی تھی. تو اللہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے اختیارات میں یکتا یعنی یونیک ہے. ہر خوبی درجہ کمال کے ساتھ اسی کی ذات میں موجود ہے. کل خیر و خوبی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ولم یکل لہ کفواً احد، کوئی ایک بھی اللہ کی جیسا اس کا ہمسر نہیں ہے. یہ توحید کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تاہم قرآن حکیم میں جا بجا اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں ملتے ہیں. دوسرا بنیادی عقیدہ وہ آخرت کا عقیدہ لکھا ہے، عالم دنیا ایک طے شدہ مدت تک ہے، عالم آخرت کی مدت لامحدود ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا کو بندہ جان لے، پہچان لے اور مان لے کہ یہ مختصر ہے اور عارضی اور فانی اور چند روزہ ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور ہمیں یہاں اس محدود زندگی میں، اس لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے امتحان کے طور پر بھیجا گیا. آگے لکھا ہے، دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، گزر جائے گی. اصل زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہ آخرت کی زندگی. مزید برآں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موت و حیات یہ امتحان کے لیے ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اسے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اور پھر امتحان کا نتیجہ روز قیامت کامیابی یا ناکامی کی صورت میں ہوگا. سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 اور 10 میں نتائج کا ذکر بھی آتا ہے. اور سورہ تغابن میں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہوگا. یہ ہے آخرت کا معاملہ. یہ دنیا عارضی، آخرت ہمیشہ کے لیے. دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور یہ زندگی بہرحال گزر ہی جائے گی، مگر کل نتیجے ہیں جنت یا جہنم کی صورت میں، جن کے حوالے سے آج مہلت ہے عمل کرنے کی. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تیسرا بنیادی عقیدہ وہ رسالت پر ایمان. لکھا ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے نیکی اور بدی کا شعور دیا گیا اور اسی کی بنا پر حساب لیا جا سکتا ہے. نیکی بدی کا بنیادی شعور ہمارے اندر موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہوا کہ حق کی پہچان کے لیے اللہ نے رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا. چنانچہ آگے لکھا ہے، البتہ یہ رحمت خداوندی ہے کہ اس نے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا. برگزیدہ وہ ہستیاں جو بہت مقرب ہوں اللہ کی اور بہت بلند ان کا درجہ اور مقام ہو. انبیاء اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا اور انہیں چنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے. آگے لکھا ہے، ان کے ذریعے ہدایت بھیجی اور انہیں ایک متوازن عملی نمونہ بنایا تاکہ انسانوں کے پاس بے عملی کا جواز نہ رہے. اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرمائی اور پیغمبروں نے اللہ کی ہدایت کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. پیغمبروں کو اللہ نے انسانوں میں سے چنا اور پیغمبروں نے انسانی سطح پر زندگی بسر کر کے دکھائی تاکہ کل کوئی انسان کھڑا ہو کر اپنی بے عملی کا جھوٹا جواز پیش کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں، توحید، آخرت اور رسالت. جو ہم نے ایمان مجمل پڑھا، اللہ ہی پر ایمان کا ذکر تھا، تو جان لیجیے اللہ کی ایک صفت ہے العادل یا العدل، اس کا کامل اظہار ہوگا آخرت میں، تو آخرت کا عقیدہ توحید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہے. اسی طرح اللہ کی صفت الہادی ہدایت عطا فرمانے والا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے رسولوں کے ذریعے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا، تو رسالت پر ایمان بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر ایمان کا نتیجہ ہے. اور کوئی کہے جی ایمان مفصل میں کتاب و فرشتوں کا ذکر آیا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کتاب پیغمبروں کو عطا فرمائی، تو رسالت کو مانے تو فرشتوں پر بھی ایمان اور کتابوں پر بھی ایمان لازم آتا ہے. اسی طرح کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تو وہ آخرت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہاں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اور کوئی کہے جی تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر کا معاملہ بھی تو ہے، تو تقدیر کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ وارد ہو رہا ہے اچھا برا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو تقدیر پر ایمان بھی توحید پر ایمان کا نتیجہ. حاصل کلام آخرت اور رسالت کا عقیدہ یہ بھی توحید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہے، اور بقیہ ایمانیات رسالت اور آخرت میں فال کرتی ہیں، اور ان ایمانیات پر بھی بات کریں تو وہ بھی توحید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہے. ناظرین کرام، یہ گفتگو ہماری ایمانیات ثلاثہ کے حوالے سے مکمل تو ہوئی کہ توحید اور آخرت اور رسالت کا ایک ذکر آیا، مگر ان تینوں ایمانیات کا ایک ربط اور اہمیت بھی ہے باہمی طور پر، یہ انٹر لنکڈ بھی ہیں آپس میں، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں. لکھا ہے ایمان باللہ ہی اصل اور بنیادی ایمان ہے، باقی ایمانیات اسی کی شاخیں ہیں. یعنی جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے مختصرا رکھی، اب آئیے ایک ٹیکسٹ کی صورت میں اسکرین پر ہم اس کو دیکھ لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان ہی اصل بنیادی ایمان ہے، باقی ایمانیات اسی کی شاخیں ہیں. لکھا ہے اسی تناظر میں آگے، آخرت کا تعلق اللہ کی صفت العادل سے اور رسالت کا الہادی سے ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، پہلے میں نے بات پیش کر دی، اب ٹیکسٹ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. العادل اللہ کی ذات، واقعات سارے فیصلے عدل کے بالآخر تو آخرت میں ہوں گے، اللہ ہی کو ماننے کا نتیجہ. الہادی اللہ کی صفت، اللہ ہدایت دینے والا، اسی کا نتیجہ رسولوں کو بھیجا جانا، تو رسولوں پر ایمان بھی اللہ پر ایمان ہی کا نتیجہ ہے. مزید بنا، ایمان بالآخرت انسان کے اخلاق و عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. عمل کی جب بات کریں تو سب سے زیادہ جو عقیدہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ، ورنہ اللہ سے محبت کے دعوے بھی ہوں گے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے دعوے بھی ہوں گے، مگر آخرت اگر سامنے نہ ہو تو پھر گناہ بھی ہو رہے ہوں گے اور بغاوت بھی ہو رہی ہوگی اور نافرمانی بھی ہو رہی ہوگی. آخرت کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا ہمارا عمل اتنا درست ہوتا چلا جائے گا. مزید برآں، ایمان بالرسالت قانونی اعتبار سے اہم تر ہے. یہ بات آج ابتدا میں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہی اب مسلمان ہوگا. یہودی اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، مگر اگر وہ رسول اکرم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں موضوع آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لا اور آخرت پر ایمان لا، قرآن کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں. کیا مسنگ ہے؟ رسالت پر ایمان اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے بالفرض تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. تو قانونی سطح پر اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسالت. اب قانونا وہ شخص مسلمان ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے. حاصل کلام، توحید اصل بنیادی ایمان، عمل پر سب سے زیادہ اثر آخرت پر ایمان کا ہوتا ہے، اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان وہ ہے ایمان بالرسالت. ناظرین کرام، یہ گفتگو ہم نے مکمل کی ایمانیات ثلاثہ کے حوالے سے. اگلی گفتگو ہوگی ایمان کے درجات کے بارے میں، لیولز آف ایمان. تاہم یہ گفتگو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جاری، مگر ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں اس سیریز کے دوسرے حصے کے پہلے درس کے حوالے سے، اور موضوع حقیقت ایمان. ہم نے ایمان کے لغوی معنی کو سمجھا، اس کے اصطلاحی مفہوم کو سمجھا، اور ایمان مجمل ایمان مفصل پر ہم نے بات کی. ایمانیات ثلاثہ، تین بنیادی ایمانیات، توحید آخرت اور رسالت اور ان کا باہمی تعلق، اس پر گفتگو ہوئی. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور ایمان کے درجات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک درجہ اقرار باللسان ہے جسے قانونی ایمان کہا جاتا ہے، اور ایک درجہ تصدیق بالقلب ہے جس کو ایمان یا حقیقی ایمان ہم کہیں گے انشاءاللہ. یوں ایمان کے دو درجات کو ہم سمجھ رہے ہیں, ٹو لیولز آف فیتھ یا ایمان کے دو درجات. ایک ہے قانونی ایمان, زبان سے اقرار, اقرار باللسان, اور ایک ہے حقیقی ایمان, تصدیق بالقلب, جس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے. ایک اور تقسیم یہ بھی کی گئی, جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے, اقرار کرنا, گواہی دینا, اور جو دل سے مانا جاتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. آئیے ان دونوں باتوں کو قدر وضاحت سے سمجھتے ہیں. پہلی بات قانونی ایمان کے حوالے سے, دنیا میں ایمان ہونے کا فیصلہ کیا مطلب, دنیا میں کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو ہم اس کے ایمان کو تسلیم کر لیں گے ظاہر کے اقرار کی بنیاد پر. قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں یہ بات آتی ہے, اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ معروف ہے. حاصل کلام, ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کے سامنے جب وہ اس علاقے میں گئے کچھ اقدام کرنے کے لیے تو ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا, اس کو قتل کر دیا گیا. مقدمہ رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ یہ تو تمہارے لیے ممکن نہیں. حاصل کلام, اس دنیا میں زبان کے اقرار کی بنیاد پر کہ کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس اقرار پر اس کو ہم مسلمان تسلیم کریں گے. یہ ہے قانونی ایمان, لیگلی کسی کا مسلمان ہونا, اور اس کو اسلام بھی کہا جائے گا. مزید بنا لکھا ہے, اسلامی ریاست میں شہریت اور تمام حقوق کے حصول کی بنیاد. ایک اسلامی ریاست ہوگی تو اصل اس کے شہری تو مسلمان ہوں گے, غیر مسلم رہنا چاہے تو ضمنی بن کر رہے گا, اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے گا. رہے باہمی حقوق, مثلا کہیں ووٹ ڈالنے کا حق ہے, سارے مسلمانوں کا یکساں ہوگا. ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا, بلکہ یوں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کے دو یا تین بیٹے ہیں, ہو سکتا ہے تین بیٹوں میں سے ایک بہت نیک ہو, باقی دو نسبتاً کم نیک ہوں یا گناہگار ہوں مثال کے طور پر, تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو نیک ہے اس کو وراثت میں سے زیادہ حصہ مل جائے گا, نہیں, یہاں وہ برابر ہوگا. دنیا میں یعنی حصہ برابر ہوگا تینوں بیٹوں کا. دنیا میں یہ فیصلے حقوق کے تعلق سے قانونی ایمان اقرار کی بنیاد پر ہو جائیں گے. آگے مزید لکھا ہے, صرف زبان سے اقرار اور دل میں یقین نہیں تو نفاق ہوگا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں ذکر ہے, جیسے کہ منافقین کا بھی معاملہ تھا, لم تؤمن قلوبہم, قرآن کہتے ان کے دل ایمان نہیں لائے, زبان سے اقرار کرتے تھے دل میں ایمان نہیں رہا, تو یہ نفاق ہوگا. لیکن قانونی طور پر اقرار کرنے والے کو مسلمان مانا جائے گا. یہ ہے اس کا ایک ٹیکنیکل سائڈ جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اگلا جو درجہ ہے ایمان کا وہ ہے حقیقی ایمان, جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے, دل سے تصدیق کرنا کہیں گے. آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے, وہاں ذکر آتا ہے. اس سیریز میں ہم سورہ حجرات بھی پڑھیں گے تیسرے حصے میں انشاءاللہ. کچھ لوگ دعویٰ کریں ایمان لائے, فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, تم یہ مت کہو کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو, بلکہ کہو تم اسلام لائے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو حقیقی ایمان وہ جس کا تعلق ہوتا ہے دل سے ماننے سے, تصدیق بالقلب جس کو ہم کہتے ہیں. آگے مزید لکھا ہے, صرف دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار نہیں تو یہ کفر ہے. یہ جملہ آپ کو عجیب لگے گا, لیکن سورہ نمل آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر آیا. فرعون اور اس کے درباریوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیے, انہوں نے جو پیش کیے اللہ کی طرف سے آئے وہ معجزات پیش کیے موسیٰ علیہ السلام نے, دل مان گیا بات ٹھیک ہے, مگر زبان سے انکار کیا تو یہ کافر ٹھہرے. تو معلوم ہوا کہ زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری. تاہم اس وقت ہم حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں جس کا تعلق دل سے ماننے سے ہوتا ہے. اس حوالے سے آخری بات ہے, آخرت میں حقیقی مومن قرار پانے کے لیے زبانی اقرار اور دل میں یقین دونوں ضروری ہیں. اقرار باللسان اسلام گواہی یہ بھی ضروری ہے, اور تصدیق بالقلب ایمان یعنی دل سے ماننا یہ بھی ضروری ہے. دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوں گے مگر آخرت کے فیصلے باطن پر ہوں گے. چنانچہ اقرار باللسان بھی لازم ہے اور تصدیق بالقلب بھی لازم ہے. ناظرین کرام, یہ تو گفتگو ہم کر رہے تھے ایمان کے درجات کے حوالے سے. اب اگلی ایک اہم بحث وہ ہے ایمان کا عمل سے تعلق اس حوالے سے, گو کہ یہ بات سورۃ العصر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دل میں واقعتاً ایمان ہو تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا, مگر آئیے اس بحث کے ایک اور گوشے یا ڈائمنشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان کا عمل سے تعلق, لکھا ہے قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. اس جملے سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جملہ بڑا حقیقت پر مبنی جملہ ہے کہ قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. مثلا بہت سارے مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے مگر وہ بے عمل ہیں, وہ بے نمازی بھی ہیں, وہ سود خوری بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا ایسا؟ تو قانونی سطح پر ضروری نہیں کہ عمل بھی درست ہو, قانونی ایمان کے ساتھ بے عملی ہو سکتی ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے. آگے اس رائٹ اپ میں لکھا ہے الایمان قول ولا یزید ولا ینقص. ایمان قول ہے, نہ بڑھتا ہے نہ ہی گھٹتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ میں امام ہیں, فقہ کے امام ہیں, اور لیگل جو اسپیکٹس ہوا کرتے ہیں, قانونی جو مسائل پیچیدگیاں ہوا کرتی ہیں, ان کے تعلق سے جملہ 100% درست ہے. ایمان تو قول کا نام ہے, قانونی ایمان اقرار, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. کیا مطلب؟ آگے لکھا ہے اسی حوالے سے فاسق و فاجر شخص بھی مسلمان ہے جب تک کسی بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو. منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. تو فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے, سب کچھ ہے, ہے مسلمان جب تک کہ کسی بنیادی عقیدے کا منکر یعنی انکار کرنے والا نہ ہو. بے عمل مسلمان کو بھی متقی مسلمان کے برابر حقوق ملیں گے, دونوں کا قانونی سٹیٹس یکساں رہتا ہے. دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوں گے, قانونی سطح پر مسلمان سارے برابر ہیں. جیسے اس والد کی مثال دی گئی جس کا انتقال ہوا, تین بیٹے ہیں, ایک نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی, دوسرے دو گناہگار ہیں, مگر حصہ سب کو برابر ملے گا. یہ ہے لیگل اسٹیٹس کا معاملہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں, وہ قانونی بات بیان کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. مگر دوسرا اسپیکٹ کیا ہے جو ہم نے سورہ عصر میں بھی سمجھا تھا, آئیے اس کو بھی جان لیں, مزید دہرا لیں. حقیقی ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام ہیں, اور وہ محدثانہ طرز عمل پر گفتگو کر رہے ہیں. جہاں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا نتیجہ نیک عمل کی صورت میں سامنے لازمن آتا ہے, اور وہ حقیقی ایمان کی گفتگو کر رہے ہیں, چنانچہ ان کا قول بھی 100% درست ہے. لکھا ہے الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے, اور بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے, یہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. نیک عمل کرتے ہیں ایمان کی کیفیت بڑھتی, گناہوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ایمان کی کیفیت ڈاؤن ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اس سطح پر حقیقی ایمان اور عمل, اس کا تعلق آپس میں بنتا ہے. مزید آگے لکھا ہے اگر دل میں یقین ہے تو لازماً اس کا ظہور عمل کی صورت میں ہوگا. اگر اندر ایمان موجود ہوگا عمل گواہی دے گا. یہ باتیں سورہ عصر میں ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان واقعتاً موجود ہوگا, حقیقی ایمان, تو عمل صالح ہوگا, نیک ہوگا. چنانچہ حدیث پہلے بھی ہمارے سامنے آئی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. مسند احمد کی روایت, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. امانت نہیں ہے تو رسول کریم علیہ السلام ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. اب یہ کافر تو نہیں ہو جائے گا, کلمہ گو ہے تو مسلمان مانا جائے گا. وہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, قانون مسلمان ہے, لیکن امام بخاری محدثین کے امام ہیں, حدیث کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ایمان امانت نہیں تو ایمان نہیں. دوسرا مطلب کیا ہے, ایمان ہوگا تو امانت داری ہوگی, اور جس کو ہم نے سورہ عصر میں سمجھا آمنو ہوگا, واقعات الحقیقی ایمان ہوگا, تو وہ عامل الصالحات, عمل بھی نیک ہوگا. یوں ہم نے ایمان اور عمل سے متعلق اس گفتگو کو بھی مکمل کیا. ناظرین کرام بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, اور اسی تناظر میں یہ جو بات آئی تھی کہ حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے, آئیے اس کی چند مثالوں کو جاننے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے روزمرہ کے معاملات میں ہمیشہ کے لیے ہے. حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. آئیے دیکھیں اچھی یا بری محفل کے اثرات. ہم کہتے ہیں نا امین از نون بائی دا کمپنی کیپس, ساری باتیں, انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے, صحبت کے اثرات تو ہوتے ہیں. تو حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے, اچھی یا بری محفل کے اثرات سے, اچھے یا برے عمل کے اثرات سے. نیک عمل آدمی کرتا ہے تو نیکی ایک نور ہے, اس کا اثر باطن پر جاتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. بدی ایک نحوست ہے, اس کا اثر باطن پر جائے گا تو ایمان گھٹ جائے گا. تو اچھے یا برے عمل کے اثرات, اچھے یا برے مطالعے, مشاہدے اور سماعت کے اثرات. خیر کی بات آدمی دیکھتا ہے, نیک اعمال دیکھتا ہے, اچھے مقامات پر جاتا ہے, اچھی کتابیں پڑھتا ہے, اچھا اسٹف دیکھتا ہے اسکرین پر, تو اچھے جذبات بڑھتے ہیں. اس کے برعکس ہوگا تو گھٹ جائیں گے اچھے جذبات، ایمان کمزور پڑ جائے گا. مزید بنا تلاوت قرآن کا اثر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 124، ایمان والوں کی شان یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن سورہ انفال میں بھی کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے گھٹنا یا بڑھنا اچھے برے ماحول عمل مشاہدے کی وجہ سے ایمان کے تعلق سے. اگلی بات، ایمان ہی عمل کی روح ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ناظرین کرام، آیت البر میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 نیکی کی حقیقت پر بات کی گئی تھی، اور ایمان ہی عمل کی روح ہے. آئیے صرف اس کو دہرا لیتے ہیں. پہلی بات، عمل کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ دکھاوا شرک ہے. ہم حدیث پڑھ چکے، من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. آیت البر کے درس میں، نیکی کی حقیقت والے درس میں بات آ چکی ہے. تو مقصد ہو اللہ کی رضا ہر عمل میں. پھر عمل کا اجر صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہونا چاہیے، اور عمل وہی صالح ہے جو سنت کے خلاف نہ ہو. یہ تین باتیں ہم نے آیت البر والے درس میں بھی سمجھی تھی کہ ایمان ہی عمل کی اصل روح ہے. آخری بات اس تناظر میں سمجھنا، اور وہ ہے ایمان عمل کے لیے جذبہ محرکہ ہے. ایمان عمل کے لیے جذبہ محرکہ ہے، یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی، آیت البر کے درس میں آ چکی. تب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، پھر کیوں ہمیں دوبارہ پڑھا رہے ہیں؟ تو ایک اس لیے کہ باتوں کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ آج ہمارا ٹاپک ہی ہے حقیقت ایمان، تو اس کے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو کسی حد تک ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لکھا ہے، ایمان ہی انسان کو گناہوں سے پرہیز اور نیکی کو اختیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ایمان سب سے بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے نیکی کے حوالے سے. یوں ناظرین کرام، ایمان اور عمل، یعنی حقیقی ایمان کا لازمی نتیجہ عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس ایمان اور عمل کی بحث کو یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، اور وہ بڑا قیمتی نقطہ، ایک اور اہم نقطہ ہے ایمان کے تعلق سے، کہ اس ایمان کا ایک حاصل کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. ایک بہت بڑا حاصل ایمان کا ہے، وہ ہے امن. امن میسر آتا ہے بندے کو. یاد آیا آپ کو، مومن کسے کہتے ہیں؟ امن دینے والا. یاد آیا، آج شروع میں لغوی اور اصطلاحی گفتگو ہم نے کی تھی، اس کا ایک اور پہلو اب ہمارے سامنے کھلے گا، اور وہ ہے ایمان کا حاصل امن. قرآن فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 81 اور 82، 81-82 میں، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ترجمہ، تو ان دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم شرک کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ناظرین کرام، یہ ہے سورۃ الانعام کی دو آیات جہاں ایمان کا حاصل بیان ہو رہا ہے، امن کا میسر آ جانا. اس بات کو مزید آگے بڑھاتے لکھا ہے، کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں سوالات سے انسان شدید ذہنی کوفت اور اعصابی دباؤ میں مبتلا ہوتا ہے. شروع میں ہم نے بات کی تھی امن کا مل جانا. جو کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے وہ ضرور اپنی ذات کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں غور ضرور کرتا ہے. اور بہرحال ہم تو مسلمان ہیں، ان کے جوابات ہمیں مل چکے، لیکن جن کو جوابات نہیں ملے ہوتے وہ شدید ذہنی کوفت کا شکار ہوتے ہیں، داخلی انتشار کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. مزید لکھا ہے، وہ مجبور ہیں کہ محض اپنے حواس کے ذریعے مندرجہ بالا سوالات کا اطمینان بخش جواب یعنی علم حقیقی نہیں پا سکتا. کائنات کے اصل حقائق کے بارے میں محض انسانی عقل یا انسان کے جو حواس یعنی سینسز ہیں وہ بھرپور اور اطمینان بخش جواب بندے کو نہیں دے سکتے. پھر یہ سوال کے جواب کہاں سے ملتے ہیں؟ لکھا ہے، یہ انبیاء کرام تھے جو ایک خاص ذریعہ علم یعنی وحی کی بنیاد پر مندرجہ بالا سوالات کا جواب دیتے تھے کہ انسان اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں جو غور و فکر کر رہا ہے، سوالات کے جوابات اس کی عقل نہیں دے پاتی. انبیاء وحی کی بنیاد پر یہ جوابات دیتے ہیں، اور جب یہ جواب مل جائے تو پھر انسان امن پاتا ہے. چنانچہ لکھا ہے، جو کسی نبی کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس کی بے چینی ختم اور ایک امن و سکون کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. وہ جو سوالات بندے کو پریشان کر رہے تھے، انبیاء کی طرف سے مل جانے والے جوابات کو مان لینے کے بعد بندے کو امن مل جاتا ہے. ایمان امن آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں. اس زمن میں آخری بات، اس داخلی امن کا نام ہی ایمان ہے، اور یوں انسان کو اندر باطن میں سکون اور اطمینان میسر آ جاتا ہے. تو ایمان کا حاصل امن کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. زندن ایک اور بات, جس کو اندر ایمان مل گیا اب وہ بندہ مومن ہو گیا, اب وہ دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے گا, اسے دوسروں کے لیے امن کا باعث بننا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, جب یہ ایمان بندے کو مل گیا, امن اس کو حاصل ہو گیا, تو اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں مختصراً سمجھتے ہیں. پہلی بات, بندے کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے. پھر ہمیں مخلوقات میں نہ کسی کی خوشامد کرنے کی حاجت ہے, نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت. کیوں؟ کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ ہے جو خارج میں ظاہر میں نتائج آ رہے ہیں اس ایمان اور امن کے مل جانے کے. پھر کشمکش حیات میں ہر آن محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں, میرا ایک زبردست مددگار ہے. حاصل کلام, بندہ بدلتے حالات میں پریشان نہیں ہوتا, انتشار کا شکار نہیں ہوتا, جب اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. مزید یہ کہ حادثات پر صبر و سکون میسر آتا ہے کہ اسی میں خیر ہے, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, یہ ایمان کے نتائج ہیں. اور بدلتے حالات میں بندہ, آج جسے ہم کہتے ہیں ٹینشن کے اندر مبتلا ہو جانا, اس کا شکار نہیں ہوتا. اور اس زمن میں آخری بات ہے کہ خدشات اور اوہام سے نجات مل جاتی ہے. ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, جب یقین ہے کہ اللہ ہی کے پاس کوئی اختیار ہے, تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور جو نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا. انسان کی زندگی امن والی ہوگی, اور جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ٹینشن فری لائف ہو جائے گی انسان کی. اللہ ایسا امن مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. اگلی بات ہے ناظرین کرام, ایمان کا تقاضا جہاد فی سبیل اللہ. ویسے یہ موضوع بہت تفصیل سے ہمارے اس پوری سیریز میں آئے گا انشاءاللہ چوتھے حصے میں. تاہم مختصراً ایک بات یہ, قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. ترجمہ اس آیت کا, بے شک مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور پھر کسی شک میں نہ پڑے, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہی لوگ سچے ہیں. ایمان کا اظہار عمل میں جب ہوگا تو وہ عمل جہاد کہلاتا ہے. ایک مسلسل محنت, ایک مسلسل کوشش, ایک مسلسل جد و جہد اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے. تو ایمان کا تقاضا جہاد کی صورت میں سامنے آتا ہے. تاہم اس سیریز کے چوتھے حصے میں تفصیل پر اس میں بات کریں گے. اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں. اللہ پر ایمان اور اس سے محبت کا تقاضا یہ بھی کہ اپنی ذات و خارج میں ہر اس شے کو فروغ دیا جائے جو اسے پسند ہے, ہر اس چیز کے خلاف جد و جہد کی جائے جو اسے ناپسند ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک وسیع تر تصور ہے. اس پر انشاءاللہ اس سیریز کے چوتھے حصے میں تفصیلاً بات کریں گے. جہاد فی سبیل اللہ, یہ ایمان کا تقاضا ہوا. اب ایک بڑا اہم سوال, حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ حقیقی مومن کی کیفیات قرآن حکیم نے جا بجا بیان فرمائی. مثال کے طور پر سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں حقیقی مومن کی باطنی کیفیات کا ذکر, اندر کیا کیفیات ہوتی ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. ترجمہ سورہ انفال آیت نمبر 2, مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ باطن کی کیفیت, ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کو سن کر, اور اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے. پھر خارج میں کیا نظر آئے گا, دل میں واقعتاً ایمان تو باہر کیا دکھائی دے گا, یہ بات بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں آئی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سورہ انفال کی آیت نمبر 74, جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی, یہی لوگ سچے مومن ہیں, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. اندر حقیقی ایمان ہوگا تو باہر ہجرت بھی, جہاد بھی, مستقل محنت اللہ کی اطاعت کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کے لیے نظر آئے گی. یہ حقیقی اہل ایمان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے. اب اگلا سوال پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے سورہ عصر کے مطالعے میں, کیا ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہے؟ کیا آج واقعتا ہم ایمان والے ہیں؟ آئیے دیکھیں, ہماری اکثریت ایمان حقیقی سے محروم ہے. اور لکھا ہے آگے, اگر ہم مؤمن ہوتے تو آج دنیا میں غالب ہوتے. آل عمران کی آیت نمبر 147, ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور نہ ہمت ہارو اور نہ ہی غمگین ہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو. آج دنیا میں ہماری ذلت اور رسوائی بتا رہی ہے کہ سچا حقیقی ایمان دلوں میں نہیں ہے. آج بھی عملی اس معاشرے کے اندر نمازوں کا ضائع ہونا اور دیگر گناہوں کا ارتکاب بھی ہونا بتا رہا ہے یہ سب کچھ کہ حقیقی ایمان موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے. اب آخری ایک بحث اس ضمن میں رہ گئی, وہ یہ ہے کہ حقیقی ایمان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں, کہاں سے ملے گا. قرآن کہتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, صحبت صادقین, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورہ توبہ آیت نمبر 119, اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وضاحت مزید قرآن یہ کر رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں, یہ ذکر پہلے بھی آ چکا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا حوالہ دیا گیا. صادقین کون ہیں, سچے لوگ کون ہیں, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو بس ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پہ شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کی اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہی لوگ سچے ہیں. تو یہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے دین کی سربلندی میں لگ رہی ہوں سچے لوگ ہیں. سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے ماحول سے ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ. دوسرا نقطہ ذرائع کے اعتبار سے سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ, سب سے بڑھ کر رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت, صحابہ کرام کی سیرت, اللہ کے نیک بندوں کی سیرت, اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آیات آفاقی پر غور. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے. قرآن حکیم بار بار اس کائنات میں غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتا ہے. سورہ آل عمران میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 190 میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آل عمران آیت نمبر 190, بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. جتنا اس کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کریں گے اللہ کی عظمت بڑھے گی, ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. پھر قرآن آیات انفسی پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار اور انسانی وجود میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہمیں میسر آتی ہیں. غور و فکر کی دعوت قرآن دیتا ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا, وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. سورہ زاریات آیت نمبر 20 اور 21, اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں خود تمہاری اپنی ذات میں بھی, تو کیا تم نہیں دیکھتے. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق دے. ایک ایک عضو, ایک ایک پارٹ آف باڈی اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اور آخری بات, سب سے اہم ترین ذریعہ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر ہے حقیقی ایمان کے حصول کے لیے. چنانچہ قرآن دعوت دیتا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں. قرآن فرما رہا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. مومن تو بس ہوئے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی حرارت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور فرما دے. یہ ہم نے ایمان حقیقی کے حصول کے ذرائع پر گفتگو کی. ناظرین کرام, آج ہمارا موضوع رہا حقیقت ایمان. آخر میں تحفتاً ایک بڑی پیاری حدیث پیش خدمت ہے. خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام کی مجلس ہے اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اظہار فرمایا سوال کی صورت میں. آئیے اس حدیث کا مطالعہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, فرشتوں کا. آپ نے فرمایا, وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا, تو پھر انبیاء کا. آپ نے فرمایا, وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, تو پھر ہمارا. آپ نے فرمایا, تم ایمان کیوں نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا, جان لو سب سے خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, قرآن کو صفحات میں لکھا ہوا پائیں گے اور اس کی تعلیمات پر ایمان لائیں گے. بحقی شریف کی روایت ہے. سبحان اللہ, ہم لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو ڈی گریڈ بھی کرتے ہیں, حقیر بھی سمجھتے ہیں, مگر بعد میں آنے والوں میں آپ اور میں بھی شامل ہیں. اور قرآن مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام, نہ اس کا نزول دیکھا, نہ نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھا. ایسے لوگوں کے ایمان کو خوبصورت ایمان قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے. ناظرین کرام, پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح سوالات کو شامل کرتے ہیں. آج اس سیریز کے دوسرے سے کے پہلا درس تھا حقیقت ایمان کے موضوع پر, اور ہمیشہ کی طرح آخر میں پانچ سوالات پیش خدمت ہیں. سب سے پہلا سوال آج کا نوٹ کیجیے گا, کون سا ایمان انسان کے اخلاق و عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ ایمان باللہ, یا ایمان بالرسالت, یا ایمان بالآخرت, یا قانونی ایمان؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا، دوسرا سوال ہے آج کے درس کے حوالے سے، صرف زبان سے اقرار ہو اور دل میں یقین نہ ہو تو یہ کیا ہے، کفر یا نفاق یا فسق یا ذل؟ تیسرا سوال نوٹ کیجئے گا آج کے حوالے سے، کس کے مطابق حقیقی ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا آج کے حوالے سے، زیر بحث درس میں حقیقی ایمان کے حصول کے کتنے ذرائع بیان ہوئے، 3، 4، 5 یا 7؟ آخری اور پانچواں سوال نوٹ کیجئے گا، ایک حدیث مبارکہ میں کس کے ایمان کو خوبصورت کہا گیا ہے، فرشتوں یا انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا صحابہ کے بعد اہل ایمان؟ ناظرین کرام، یہ 5 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل. انشاءاللہ مطالبات قرآن سیریز کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے. تب تک سے لیے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.